الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجوا محمد وعلى محمد فردی اور عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در سے وابستہ قرار دیا ہے. اس کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اس فرش اعظم پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس ہدف کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے, نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. اس دنیا سے ہمارا اختتام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے, ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. سید الشہداء نواسِ رسول کے اتنے القاب ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ایک لقب سے ان کی شخصیت کا, ان کے کام کا, ان کے مقام کا اظہار ہوتا ہے. اور جو لقب سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارے پاس وہ سید الشہداء ہے, یعنی گروہ شہداء کے سردار. یہ کہ سید الشہداء کا لقب تعبیر کیا گیا, یہ خود مصائب کا ایک طولانی حصہ ہے کہ اسلام میں کس کس کو سید الشہداء کہا گیا, اور یہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, خود شہادت کا مفہوم کیا ہے. لیکن یہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس شہادت کے اوپر آگ بھی آنکھیں گریاں ہیں. سید الشہداء نے کس کام کو انجام دیا, اور ایک عزادار ہونے کے ناطے میں اور آپ جو سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے آئے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کریں تو کن خطوط پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی, کون سی خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے, ان تمام مباحث کو ہم نے ایک عنوان کے اندر رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس کا مختصر پس منظر کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا. آج تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہوئے اس عنوان پہ جس کو ہم پیروان امام کربلا سے ظہور تک تعبیر کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند آرائز پیش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے خلوص میں خدا نے متعالی اضافہ فرمائے, اور اس عبادت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سید الشہداء کا لقب وارث الانبیاء ہے, اور شاید زیارت بارسا سے بڑھ کر صریح بیان اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اول العزم انبیاء کا نام لے لے کر اس زیارت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ سید الشہداء ان تمام انبیاء کے وارث ہیں. ان انبیاء کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, پھر وراثت کس چیز کی ہے؟ اور ایک ایسی وراثت ہے جس کا اختتام نہیں ہے. یعنی آج تک میں اور آپ اس زیارت وارثہ کے ذریعے سے اس بات کا مقرر اعلان کر رہے ہیں, السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. یہ کس قسم کی وراثت ہے؟ اور ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے, تھیوریٹیکل ایشو ہے کہ سید الشہداء کی وراثت کس قسم کی وراثت ہے. لیکن یہ نظریے سے نکل کر عمل میں ہم سے اس لیے مرتبط ہے کہ ہم عزادارن سید الشہداء. وہ کون سی وراثت تھی جس کی دفاع کے لیے سید الشہداء کربلا تشریف لے گئے, اور اس وراثت کے دفاع میں سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے بہترین انسان جمع ہو گئے, اور ان بہترین انسانوں کا ذکر کرنے کے لیے خدا اندمتار نے آپ کا اور ہمارا انتخاب کر لیا. کیا ہمارا ان سے رابطہ نہیں بنے گا؟ یعنی ہمارے پاس آج کل فزکس کی دنیا میں بھی یہ ثابت ہے کہ انسانوں کا دوسرے انسانوں سے رابطہ بن سکتا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو اور رابطہ بنے تو کوئی سمجھے کہ یہ کہانی ہے. نہیں, کہانی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے محترم برادر انگلش میں تقریر کے دوران کوانٹم فزکس کا ریفرنس دے رہے تھے. کوانٹم فزکس میں یہ بات بہت آسانی سے ثابت ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود دو انسانوں کا رابطہ بن سکتا ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر میں ہر روز کہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرا امام حسین سے رابطہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ بنے گا؟ اذان محترم, ہمارے پاس ہر چیز سے رابطہ بنانے کے لیے کوئی امکان موجود ہے. آپ کے لیے بہت آسانی ہے اس بات کو سمجھنا کہ بچوں کو کوئی بھی شوق ہو سکتا ہے. مثلاً کوئی بچہ بائی سائیکلس کا شوقین ہو سکتا ہے, کوئی بچہ گاڑیوں کا شوقین ہو سکتا ہے, بڑے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز سے کوئی انسان تعلق بنا سکتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے سید الشہداء سے, جن کے نام پر میں اور آپ گھروں سے نکلے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ دنیا کی واحد رسم اور یہ دنیا کا واحد دستور ہے جس میں کوئی دعوت پہ باہر نہیں آتا, بلا دعوت کے باہر آئے. آپ کو کسی نے انویٹیشن لیٹر نہیں بھیجا, اور آپ نہیں ہیں, کروڑوں انسان ایسے ہی ہیں جو بلا دعوت باہر آئے. یعنی نہ صرف یہ کہ دعوت پہ باہر نہیں آئے, بلا دعوت باہر آئے, کوئی دھمکی دے کے گھر میں روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکے گا, کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا. اور دنیا میں جتنے ظالم و جابر آئے جنہوں نے کوششیں کی کہ ظلم اور جبر اور بربریت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا کو روکیں, سختی سے ناکام ہو. یہ جو تعلق ہے, اس تعلق کا خلاصہ کیا ہے؟ اور میں یہاں پر خاص کر اس بات کے پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اس تعلق کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو کہاں پہنچنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا پرسپیکٹو عزاداری میں شرکت کرنے کے دوران بہت واضح ہونا چاہیے. ہم کیوں شرکت کرنے آئے؟ بہت سادہ سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن شاید وقت اس بات کا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیچیدگی میں چلے جانا چاہیے. اگر ہم اور آپ اس بات کو مکمل تشریح, مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی وقت کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے سامنے اس قسم کے سوالات رکھیں گے, اور رکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے پوری دنیا کے اندر اس بات پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جو عزا 1400 سال کے بعد بھی ہو رہی ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھتا تھا اور ہم ایک سادہ سا جواب دے دیتے تھے, وہ سادہ سا جواب بعض وقت کافی ہوتا تھا. اچھا, اب آج کا زمانہ جو ہے وہ پیچیدگی کا زمانہ ہے, آج کمپلیکیشنز ہیں. لہذا اگر آپ نے اس سوال کو اس اجمال کے اندر جواب دیا, بہت بریفلی آپ نے ایک جواب دیا کہ ہم پرسا دینے آئے ہیں, آپ کا جواب 100% صحیح ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ جامع ترین جواب ہے, لیکن آپ کو دنیا کے سامنے تشریح کرنی پڑے گی. اس پرسا دینے کا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا پرسا کس انداز کا ہے؟ اور بہت خلاصہ کرتے ہوئے ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ پرسا دینا اور یہ غم کرنا, یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے؟ یہ آپ خود سے قبول کر رہے ہیں, جس کو ہم لوگ عربی میں انفعال کہتے ہیں. کسی نے کوئی عمل انجام دیا, آپ نے قبول کر لیا, آیا یہ ہے؟ یا یہ آپ کا پرسا دینا یہ کوئی فعالیت ہے, یہ کوئی تحرک ہے؟ آپ اس کو کیسے تعبیر کریں گے؟ آپ اس کو انفعال کہیں گے, قبول کر لینا کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ یہاں پر اس ظلم کو قبول کرنے کے بعد اس کے غم میں بیٹھے ہیں, یا نہیں کچھ اور بھی ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو وہ کچھ اور کس طریقے سے ہے؟ بس دو بنیادی سوال ہیں یہاں پر جو میں آج اس سوالات سے شروع کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ وراثت کون سی ہے, جس کے لیے سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر جان دی ہے, دنیا کے بہترین اصحاب نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں دنیا کے بہترین اصحاب نے, یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ وہ جملہ ہے جس کے اوپر سید الشہداء نے خود شہادت گواہی دی ہے کہ ہاں مجھے جو اصحاب نصیب ہوئے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے. اور ہم سب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے اصحاب تھے جن کا تذکرہ ہم کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ وراثت کون سی ہے جس کے لیے سید الشہداء میدان عمل کے اندر تشریف لائے. دوسرا یہ کہ آپ اس وراثت کے اوپر دی جانے والی شہادت کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ بنا یا نہیں بنا؟ اگر کوئی رشتہ آپ کا بنا, وہ رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ بس اتنا کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے یہاں تشریف لائے اور گھر تشریف لے گئے اور کام ختم ہو گیا, یا نہیں اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ میں ان 2 سوالات کے اوپر گفتگو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ہم جانتے ہیں سید الشہداء کا رشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی مادی رشتہ نہیں ہے, یہ ان کے اہداف کا رشتہ ہے. یہ وراثت کسی مال کی نہیں ہے, یہ وراثت دنیا کی کسی چیز کی نہیں ہے, یہ وراثت اہداف کی وراثت ہے. جس ہدف کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, اسی ہدف کے لیے سید الشہداء نے کربلا میں جان دی. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, اور چاہے وہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت بھی آپ کا زیادہ نہ لوں, لیکن چند بنیادی باتوں کی طرف کچھ نہ کچھ اتنا بیان ہو جائے کہ ہم اجمالی صورتحال سے باہر نکل آئیں. ہم ایک اجمالی جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کہ سید الشہداء نے انہی اہداف کی خاطر جان دی, قربانی دی کربلا کے میدان میں, جو اہداف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے. وہ اہداف کیا تھے؟ اب یہاں پر ایک اجتماعی علوم کا ایک نقطہ ہے, سوشل سائنسز کا ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں معمولاً جو پولیٹیشنز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی تشریح کیے بغیر اس کو لوگوں کی ذہنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے نہیں معلوم کتنی پولیٹیکل اسپیچز کے اندر ڈیموکریسی سنا ہوگا, اور آپ نے ایسی 2 پارٹیز سے ایک ہی وقت میں ڈیموکریسی سنا ہوگا جن کا ایک دوسرے سے 180 ڈگری کا ڈفرینس ہوگا, اور یہ بھی ڈیموکریسی کہہ رہا ہوگا اور وہ بھی ڈیموکریسی کہہ رہا ہوگا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ یہ لوگ تشریح کریں کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ چاہیں گے کہ ہم جب یہ ڈیموکریسی کہیں ہر سننے والا اپنی مرضی سے مطلب لے لے اور سمجھ لے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں الفاظ کو تشریح لیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کر لیں اور سمجھیں گے جو بولنے والا یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اے دین اسلام اس کی اجازت دے گا ہمیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اہداف انبیاء کی خاطر سید الشہداء نے جان دی, تو فوراً ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے, وہ اہداف کون سے اہداف تھے؟ اور پھر اور میری عادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بار بار ان 10 دنوں میں سوال رکھتا رہوں گا, اور ان سوالوں میں سے کچھ کے بہت اچھی طریقے سے جواب دوں گا اور کچھ کے جواب پورے نہیں دوں گا, تاکہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں. پھر ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی, وہ جو اہداف ہیں انبیاء جن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے, آیا ہماری زندگیوں کے ہدف وہی ہیں؟ ہم انہیں اہداف پہ چل رہے ہیں؟ ہدف کسے کہتے ہیں, ہدف پہ چلنا کسے کہتے ہیں؟ بہت تفصیل میں جائے بغیر تیزی سے گزارتے ہوئے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے, کبھی بھی میں اعتراف نہیں کروں گا کہ کوئی برا ہدف میری زندگی کا ہدف ہوگا. بھئی میں کیوں اعتراف کرنے لگا؟ آپ مجھ سے پوچھیے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے, میں آپ کو بہت اچھے اچھے جملات بتاؤں گا. اللہ کرے کہ وہ اچھے جملات صحیح نہیں ہوں, لیکن کم سے کم بتانے کی حد میں میں اچھے جملات بتاؤں گا. اچھا, بعض اوقات انسان کے ساتھ مشکل یہ آتی ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے, دوسروں کو سنا رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. بعض اوقات مشکل یہ آتی ہے کہ خود اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس بات کا قائل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات انسان کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرے اہداف ہیں, یہ میرے اہداف ہیں, خود اندر سے سمجھ رہا ہوتا نہیں یہ ہدف میرا ہدف نہیں ہے. بعض اوقات یہ جملات اتنے دہراتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا یہی ہدف ہے, اب کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ کرنا ہوگا اس کے سامنے پوری تفصیل سے واقعے کو بیان کرنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا کہ واقعا یہ تمہارا ہدف ہے. اب میں کیا کوشش کروں گا؟ یہ کوشش کروں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. ہدف کسے کہتے ہیں ہم؟ اس میں بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک سادہ سی بات کہتے ہیں, ہدف وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد, حاصل کرنے کے بعد انسان دل سے مطمئن ہو جاتا ہے, دل سے مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری اچیومنٹ ہے, یہ میری اچیومنٹ ہے. یعنی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اگر بس وہ ملے اور باقی کچھ نہ ملے, اسے کوئی صدمہ نہیں ہوگا, اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہونا چاہیے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا, اور باقی چیزوں کے کھونے پر آپ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. اور کتنا خوبصورت وہ جملہ سید الشہداء کا دعائے عرفہ کے اندر, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. خدا ہدف ہے, خدا ہدف ہے کہ جب خدا کو پا لیا تو سب کچھ بھی کھو دیا. اور جب میں کہہ رہا ہوں سب کچھ بھی کھو دیا, تو اس میں سے ایک حصہ علی اصغر ہے. تو سید الشہداء فرماتے ہیں رزن بقضاء, اے خدا میں راضی ہوں, کیوں میں نے تجھے پا لیا. اور بڑا عجیب مصائب کا ایک جملہ ہے, اگرچہ مصائب کا ظاہر وقت نہیں ہے ابھی, لیکن مصائب کا وہ جو بڑا عجیب جملہ ہے جو شاید حضرت علی اصغر کی لاشے کے اوپر ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں علی اکبر کے لاشے پر ہے, کہ فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ یہ غم میرے لیے کتنا بڑا ہے, لیکن میں مطمئن ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا اذان محترم. مجھے اور آپ کو بہت تفصیل سے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ہم لوگ اپنی گفتگو کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے پھنس گئے ہیں, اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے کلاسیفائی نہیں کر پائیں گے ہمارا پہلا ہدف کون سا ہے, ہمارا دوسرا ہدف کون سا ہے. اچھا, یہ علیحدہ انسانوں کی مشکل ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے اہداف بدلتے رہتے ہیں, اہداف بدلتے رہتے ہیں. مثلا جو بچے ابھی 3 ایج کے اندر ہیں, ان کے اہداف کیسے ہوں گے, اور جو بچے 3 ایج سے نکل کر اپنی جوانی میں داخل ہو گئے ہیں, بلوغ کے مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے اہداف کیسے ہوں گے, اور جو اس سے نکل کر پروفیشنل لائف کے اندر داخل ہو چکے ہیں, उनके अहदाफ क्या एक ही होंगे? और जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी पर आ चुके हैं या उनकी जिंदगी 12-40 साल के ऊपर जा चुकी है, क्या उनके अहदाफ वही होंगे जो 15 साल के बच्चे के अहदाफ होंगे? मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम लोग हर 5-10 साल के बाद अपनी जिंदगी के अहदाफ तब्दील करते हैं, और 5-10 साल के बाद जब अहदाफ को तब्दील करते हैं तो पिछले अहदाफ हमें बचकाना लगते हैं। आप 9 साल के बच्चे के अहदाफ देखिएगा, 9 साल के बच्चे के लिए शायद हदफ ये होगा कि अगर फला गाड़ी मिल जाए ना तो गोया समझ लो जैसे बड़े के लिए जन्नत में आ गया, और जब बच्चा 15 साल का होगा तो उस गाड़ी को देख के क्या कहेगा कि ये जिंदगी के हदफ के लिए सही है? वो हंसेगा कि मैं किस खिलौने के ऊपर जिंदगी गुजार रहा था। और मैं बिल्कुल मुतमइन हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब आप अपनी उम्र के खास हिस्से में पहुंचते हैं तो पिछली जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खिलौना नजर आता है कि किस खिलौने के ऊपर जिंदगी गुजार दी हमने, इससे पहले कि आप और मैं उस स्टेज में दाखिल हों जिसके बाद पीछे मुड़े तो लगे कि हम बच्चे थे और हम खिलौनों पर जिंदगी गुजार गए, इससे पहले कि यहां पहुंचे अपने अहदाफ को सही करें, अपनी जिंदगी के लिए ऐसे अहदाफ बनाएं जिनको 40 साल बाद भी आप देखें आपको अफसोस ना हो। और मैं 40 साल बहुत कम कहा है आपसे, 40 साल बहुत कम है। एक नुक्ता इस हदफ से मरबूत आपकी खिदमत में और अर्ज करूंगा जिसका ताल्लुक प्लानिंग से है, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हदफ अंबिया के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा, अभी प्लानिंग के बारे में सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करता चलूं, ये जहां आप बैठे हैं और ये जो दुनिया हमारे साथ है ये सब प्लानिंग के हिसाब से मास्टर्स समझे जाते हैं कि मास्टर प्लानर्स हैं दुनिया के लिए, और उनकी बहुत सारी एक्सपोर्ट सिर्फ इस बात के ऊपर हैं कि ये दूसरों को प्लानिंग करके देंगे। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आती, ये लोग इतने अच्छे प्लानर्स हैं, अपनी दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत प्लानिंग्स करते हैं और बाद 100-100 साल की प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं, ये लोग अपनी आखिरत के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप कहेंगे ये आखिरत के लिए इसलिए प्लानिंग नहीं करते कि उसके मोतकिद ही नहीं है। आप तो मोतकिद हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों 40 साल की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हमने 40 साल पे खत्म हो जाना है? अगर हम अबदी हैं और हम खालिदी नफीहा हैं तो फिर हमारी प्लानिंग खालिदी नफीहा के लिए क्यों नहीं है? हमारी प्लानिंग अबदी के लिए क्यों नहीं है? अगर मैं वो होता जिसने 60 साल में मरना होता और मैं प्लानिंग 60 साल की करता तो मैं अकलमंद इंसान था, लेकिन अगर मैं वो होता जिसने 60 साल में मरना है और प्लानिंग 50 साल की करता तो लोग मुझे बेवकूफ कहते, क्योंकि उस 10 साल की प्लानिंग मैंने नहीं की है जो मेरी जिंदगी का कमजोरी का दौर होगा। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जब हमें पता है कि हम लाखों साल के हैं तो प्लानिंग 40 साल की क्यों कर रहे? लाखों साल की प्लानिंग कर। आप कहेंगे लाखों साल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? खुदा तआला ने खूबसूरत निजाम खल्क किया, वो कहता है तुम इस 60 साल को अच्छी तरह गुजार दो, लाखों साल का बंदोबस्त मैं खुद कर दूंगा। उसने हमें बहुत बड़ी एक फैसिलिटी दे दी है, उसने नहीं कहा मुझसे कि मैं अपनी बरज़ख की जिंदगी में तय करूं कि मैं वहां पर किन गलियों में चलूंगा, उसने कहा तुम उसकी परवाह नहीं करो। उसने नहीं कहा कि मैं कयामत के लिए अपने लिए तय करूं किन वादियों से गुजरूंगा, उसने कहा मंसूबाबंदी की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करो, ये जो 50-60 साल इस दुनिया में रहोगे ना इसको संभाल लो, अगर तुमने इसको संभाल लिया मेरी खातिर मैं तुम्हारी बर्ज़र और आखरत संभाल लूंगा तुम्हारी खातिर, सब संभाल दूंगा। हिजान मोहतरम हदफ बनाए अपनी जिंदगी के अंदर, उस हदफ पे लेके चले। आपको नहीं मालूम वक्त कितना बाकी है, अभी शायद वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हो, किसी को क्या पता, क्या हमारे पास गारंटी है कि हम लोग घर वापस पहुंचेंगे? तो अभी अपना हदफ तय करें अपनी जिंदगी के अंदर, ऐसा हदफ जो अगर आपको नसीब हो जाए उसके बाद फिर कुछ नसीब हो या ना हो आपको कोई अफसोस नहीं है फिर। और ये सईदुश्शोहदा की जिंदगी, अंबिया ने कुछ अहदाफ बनाए, वो अहदाफ क्या बनाए हैं मुख्तसर तरीन जो ताबीरात हो सकती हैं उसमें अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन है कोई ये सोचे कि अंबिया ने हदफ ये बनाया था कि तमाम लोग अल्लाह की बंदगी करें, ہاں یہ عبارت بالکل صحیح ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ کیا کریں. یہی وہ فرق ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں اس کو مقرر عرض کرتا ہوں, اور اس کو عرض کرتے وقت مجھے ایک لطف آتا ہے, مجھے ان چیزوں کو یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے جہاں میں نے کسی سے کچھ سیکھا ہے, اور مجھے توقع یہ ہے کہ اگر میں اس کو یاد رکھوں گا تو خدا یہ لمحات میرے اوپر بار بار لے کر آئے گا جو مجھے سیکھنے کا موقع ملے انشاءاللہ تعالی. پروفیسر کرار صاحب بہت قابل احترام شخصیت, کراچی میں ہوا کرتے تھے اور ایک محفل کیا کرتے تھے ہر منگل کے دن, اور اس کے اندر ایک دفعہ یہ گفتگو آئی تھی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور جب اس کے ترجمے کے اوپر پہنچے تو فرمایا اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ مشہور یہ ہماری عبادت کریں. یہ جملہ ہمیشہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو آپ پورے دن میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا, اس کا بہت سلیس اردو میں ترجمہ کیا, اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. صرف عبادت نہ کریں بندگی کریں, بندگی 24 گھنٹے کا کام ہے. سوتا ہوا آدمی بھی بندہ خدا ہے, چاہے ظاہری عبادت کرے چاہے ظاہری عبادت نہ کرے. جیسے ابھی آپ کے دوست فرما رہے تھے کہ آپ اس محلے کے اندر لوگوں کا خیال کریں, آپ سید الشہداء کی سفیر ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ اس محلے کے اندر کہیں کوڑا نظر آئے لوگ کہیں یہاں پر امام حسین کے ماننے والے گزرے تھے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ ڈسٹربنس ہو, کوئی پریشانی ہو لوگوں کو, اور لوگ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ بھئی یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے, اور کوئی ان کو بتائے کہ یہ 10 دن محرم کی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے پریشانی ہوئی. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نظم و ضبط دکھانا چاہیے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں, سید الشہداء نے عاشور کے دن جب لشکر بنایا تو لشکر کے 3 حصے تشکیل دیے, جیسا کہ عرب لشکر بناتے تھے. کتنے افراد تھے سید الشہداء کے پاس؟ مشہور تعبیر کے مطابق 72, غیر مشہور ترین تعبیرات بھی جمع کریں 200 سے اوپر کوئی نہیں کہے گا. اتنے سے لشکر میں 3 حصے کہاں بنتے ہیں؟ اگر مثلا مولا کائنات نے جنگ صفین کے اندر میمنہ میسرہ اور قلب بنایا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, 40,000 سے اوپر کا لشکر تھا وہاں. میمنہ میسرہ قلب سیدھے ہاتھ کا حصہ اور الٹے ہاتھ کا حصہ اور قلب لشکر درمیان کا حصہ, یہ 3 حصے سمجھ میں آتے ہیں. سید الشہداء 72 یا 100 یا 150 افراد کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں, میمنہ میسرہ اور قلب, 3 حصے. تو میں جب اس کو دیکھا پہلی دفعہ تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ امام نے ہمیں نظم و ضبط کا درس دیا, امام نے ہمیں سکھایا کہ آرگنائز رہو. معلوم ہے کہ اس کے 3 حصے بننے سے جنگ کا نقشہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں, آرگنائزیشن, نظم و ضبط اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے. آپ بھی یہی کریں. آپ سید الشہداء کے چاہنے والے, میں معمولاً یہ درخواست کیا کرتا ہوں, خود بھی کوشش کروں گا, اپنے جوتے بھی غلط جگہ پہ مت اتاریے گا. آپ امام کے ماننے والے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. آپ ان امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. عزیزان محترم, مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال کو دیکھتے ہوئے, ہم ایک ایسے خزانے پر ہیں جس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم. ایسا خزانہ ہم دنیا میں ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں جس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم, اور چونکہ ہمیں قیمت نہیں معلوم تو دوسروں کے معمولی معمولی پتھروں سے متاثر ہو رہے ہیں, اپنے ذخائر کو نہیں پہچانتے. میرے سامنے جب کوئی کہتا نا, ابراہیم لنکن نے یہ کہا, اور نہیں معلوم چارلز ڈکنز نے یہ کہا, اور فلاں نے یہ کہا, میرا دل بعد اوقات خون کے آنسو رونے لگتا ہے. افسوس, میں نہیں کہہ رہا ان کی اچھی بات نہیں لینی چاہیے, نہیں, اچھی بات لے لینی چاہیے. الحکمت الضالۃ المؤمن, مولا کائنات نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ ہے, لیکن حکمت تو ہو پہلے جس کو آپ لینے کی کوشش کریں, اور جب اس کا اوریجن آپ کے پاس رکھا ہوا ہے دوسرے سے آپ بھیک مانگ رہے ہوں, یہ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو میں آپ کو پانچویں امام کی صحیح مستند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ مولا فرماتے ہیں شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا. آپ کو بتائے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ دنیا کا سینٹر کہلایا جاتا ہے بعض پرسپیکٹیوز میں, کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا کے سینٹر کے اندر ہے. امام نے ایک روایت کے اندر پوری دنیا کا احاطہ کیا اور فرمایا مشرق میں جاؤ. اب اگر کوئی حجاز کے اندر بیٹھا ہے تشریف فرما ہے اور کہہ رہا ہے مشرق میں جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہاں تک چلے جاؤ؟ آج کے زمانے کے کوریا تک چلے جاؤ, کہ فور ایسٹ کو ہوتے ہوئے تم جاپان اور کوریا تک پہنچ جاؤ, وہاں تک پہنچ جاؤ, اور اس کے بعد فرمایا یا مغرب میں جاؤ. آج کے زمانے میں مغرب میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کی مغربی سرحدوں تک پہنچ گئے. فرمایا شرق و مغرب, مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم ہمارے پاس ہے جو انسان کو فائدہ دے, علما نافعا, علم نافع جو انسان کو فائدہ دے. ایک وہ علم ہے جس کا انسان کو فائدہ نہیں ہونا ہے, انسان کی ابتلاعات میں اضافہ ہونا ہے, مشکلات میں اضافہ ہونا ہے. امام فرمائے جو علم انسان کو فائدہ دے وہ ہمارے پاس ہے. آپ اس علم کی طرف جائیے, اپنی زندگی کا ہدف معین کریں, ایسا ہدف جو آپ کو مل جائے تو آپ خوش ہوں, اور کچھ نہ ملے تب بھی آپ خوش. اور ممکن ہے آپ کہیں کہ میں ایک ہدف نہیں بنا سکتا, تو تین لائنز بنائیے, تین لائنز بنائیے. ٹاپ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے, سیکنڈ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے, تھرڈ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے, اور تینوں کو میں آپ سے درخواست کروں گا ایسا بنائیے گا کہ جو اگر مل جائے تو آپ خوش ہوں, اور باقی کچھ بھی نہ ملے تو آپ کو کوئی افسوس نہ ہو. اب آپ بتائیے آپ کا ہدف کیا ہے. اور میں چونکہ ٹیچنگ کرتا رہا ہوں زندگی کے بڑے حصے میں, تو میری عادت سی پڑ گئی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ دیتا رہتا ہوں. یہ آج کا اسائنمنٹ ہے, آپ میں سے کچھ لوگ کریں گے اور کچھ لوگ نہیں کریں گے. یہ بھی ہم ٹیچرز کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پوری کلاس کے اندر سارے بچے کام نہیں کرتے ہیں. اور آپ یقیناً بچے نہیں ہیں, آپ بہت بزرگوار ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ سب لوگ غور نہیں کریں گے, لیکن امید یہ رکھوں گا کہ فرش اعضاء کے صدقے میں خدا ہم سب کو توفیق دے دے انشاءاللہ. آپ سب غور فرمائیں اس کے اوپر, ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. سید الشہداء نے ہدف رکھا ہے. کیا ہدف رکھا ہے سید الشہداء؟ وہ ہدف جو انبیاء نے رکھے ہیں. انبیاء نے کیا ہدف رکھا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک جملہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. یہ جامع ترین تعبیر ہے. جب انسان اللہ کی بندگی کرے گا تو کمال بھی حاصل کرے گا, قربتاً اللہ اس کو نصیب ہو جائے گا, تزکیہ نفس اسے نصیب ہو جائے گا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ بندگی کا. یہ بندگی کون سے بندے کرتے ہیں؟ آیا ہر انسان بندگی کرتا ہے کیا؟ آج کی 7 ارب انسانوں کو دیکھیے کس کی بندگی میں مشغول ہے. قرآن کریم نے بہت نفیس ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی, ہر آیت نفیس ہے, لیکن یہ آیت کریمہ بہت ہی عجیب ہے. اور جب ہم ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں جہاں کنزیومرزم کے اوپر اصرار بہت زیادہ ہوتا ہے.